بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے مصر میں انقلاب کو سبوتاش کرنے اور فوج کو واپس لانے کی تیاری۔ تو لیجئے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، مصر میں 25 جنوری انقلاب کی تیسری سالگرہ کے موقع پر ایک بار پھر فوج کی لائی ہوئی عبوری حکومت کے خلاف ملک گیر مظاہرے ہوئے، اور مظاہروں کے دوران تشدد میں 50 سے زائد لوگ مارے گئے، سینکڑوں زخمی ہوئے اور 1000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسی کے ساتھ مصر کے اندر سے ملنے والی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ فوجی بغاوت کے ذریعے منتخب صدر محمد مرسی کو معزول اور جمہوریت کی بساط لپیٹ کر عبوری حکومت قائم کرنے کے اصلی کیریکٹر جنرل عبد الفتاح السیسی کو بطور صدر اقتدار میں لانے کی تیاری کی جا چکی ہے۔ اس کے لیے مصر میں انتخابات کے شیڈول میں یہ تبدیلی کی گئی ہے کہ اب پہلے صدارتی الیکشن ہوگا، اس کے بعد پارلمانی انتخابات ہوں گے، جبکہ اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ پہلے پارلمانی انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد صدارتی الیکشن ہوگا۔ اس اعلان پر اخبار المسلمین کا کہنا ہے کہ پارلمانی انتخابات سے پہلے صدارتی الیکشن کرانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جنرل السیسی کو صدارتی امیدوار بنانے اور الیکشن جتوانے میں کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مصر کے صدارتی الیکشن میں جنرل عبد الفتاح السیسی کا میدان میں اترنا تقریباً یقینی ہو چکا ہے، اور تازہ رپورٹ یہ ہے کہ مصر کی اعلیٰ فوجی کونسل نے صدارتی الیکشن میں جنرل عبد الفتاح کے امیدوار بننے کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پہلے انقلاب مصر کی تیسری سالگرہ پر پورے ملک میں فوج اور عبوری حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے بارے میں گفتگو کریں گے، اس کے بعد انتخابات کے شیڈیول کا جائزہ لیں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انتخابات کا شیڈیول تبدیل کر کے پارلمانی انتخابات سے پہلے صدارتی الیکشن کرانے کا مقصد کیا ہے، اور آئندہ انتخابات میں اخبار المسلمین حصہ نہیں لے گی، اس تنظیم کو پہلے ہی دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے، تو پھر انتخابات کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا مصر میں کوئی بھی جمہوری سیاسی عمل اخوان المسلمین کی شرکت کے بغیر قابل تصور ہے؟ اور پھر انقلاب مصر کو سبوتاش کرنے اور جمہوریت کی بساط لپیٹنے میں امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادیوں، خاص طور پر سعودی حکومت کا کردار بھی آج کے پروگرام میں زیر بحث آئے گا۔ آج کے پروگرام میں لندن اسٹوڈیو سے شرکت کر رہے ہیں برے صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر قیصر امام، اور اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے شامل کیا جائے گا پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار صفدر رضا کو، اور ٹیلی فون لائن کے ہی ذریعے کراچی سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر شمیم اختر کو۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
مصر کی مسلح فورسز کے اعلیٰ کونسل نے پیر کے روز اپنے اہم اجلاس میں متعدد اہم مسائل کا جائزہ لیا، اور فوج کے سربراہ عبد الفتاح سیسی کو آئندہ صدارتی انتخابات کا امیدوار بنائے جانے کی منظوری دی۔ مصر کے صحافتی ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ اتفاق رائے سے کیا گیا۔ اس سے چند ہی گھنٹے قبل مصر کے عبوری صدر عدلی منصور نے وزیر دفاع سیسی کو فوج کی سب سے اونچی رینک عطا کی۔ تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عبد الفتاح سیسی کو فوج کی سب سے بڑی رینک عطا کیے جانے کی رسمی کارروائی بے شک عبوری صدر کے ہاتھوں سر انجام پائی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیسی نے خود ہی اپنے آپ کو یہ پروموشن دی ہے، جس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے سیویلین روپ میں صدارتی انتخابات لڑیں گے۔ تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلح افواج کی اعلیٰ کونسل نے بھی عبد الفتاح سیسی کو صدارتی انتخابات میں شرکت کی اجازت دینے کی محض رسم ادا کی ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ صدارتی انتخابات میں شرکت کا فیصلہ بھی خود سیسی کا تھا، جسے منظوری دینے کے علاوہ کونسل کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر سیسی الیکشن جیت جاتے ہیں تو مصر پر سیول ڈریس میں ملبوس فوجی کمانڈر کی حکومت ہوگی، اور عوامی انقلابی تحریک اسی مقام پر پہنچ جائے گی جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ نئے آئین کی روح سے اس بات کا امکان ہے کہ آئندہ 18 فروری سے صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہوگا اور 18 اپریل سے قبل صدارتی انتخابات کا انعقاد ہو جائے گا۔ عبد الفتاح سیسی کے صدارتی امیدوار بننے کے امکانات کی خبریں سامنے آنے کے بعد نئے وزیر اعظم زیاد بہاؤالدین نے پیر کے شام اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے عبوری وزیر اعظم حازم ببلاوی کو اپنا استعفیٰ سونپا۔ مصر میں جب محمد مرسی کی منتخب حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی تو اس وقت وزیر دفاع عبد الفتاح سیسی نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بغاوت فوجی نہیں عوامی ہے بڑی چالاکی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اس کے لیے جامعۃ الازہر کے سربراہ، عیسائی مذہبی پیشوا اور عدلیہ کا سہارا لیا اور اپنے ساتھ کچھ سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کر لیا۔ فوج نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں فوج نے خاص حالات میں اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اسے سیاسی جماعتوں کے حوالے کر کے جمہوریت کے قیام اور استحکام میں مدد کی ہے۔ اسی طرح مصری فوج بھی جمہوریت کو مضبوط کرنے کا کارنامہ سر انجام دینے جا رہی ہے۔ البتہ شروع ہی سے تجزیہ نگار یہ بات بار بار کہہ رہے تھے کہ عشروں سے اقتدار کے ایوانوں میں براجمان مصری فوج اس قسم کی قربانی دینے والی نہیں ہے اور وہ اقتدار کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ تجزیہ نگاروں نے شروع ہی سے یہ بھی کہا کہ مصر میں محمد مرسی کی حکومت کے خلاف جو کارروائی انجام پائی وہ عوامی بغاوت نہیں بلکہ فوجی کودتا تھا۔ بہرحال اب مصری عوام کے سامنے ایک بار پھر مشکل صورتحال ہے اور رنج و مہن کے طویل دور کے بعد جمہوریت کا بڑا محدود اور وقتی احساس کرنے والے مصری عوام کو ایک بار پھر جمہوریت کی لڑائی لڑنا ہوگی۔
ناظرین، مصر کے تازہ ترین صورتحال سے متعلق ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قیصر امام صاحب موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ قیصر امام صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
قیصر امام صاحب، 25 جنوری کو انقلاب مصر کی 3ری سالگرہ منائی گئی، اس موقع پر پورے ملک میں فوج اور حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین پر فوج اور سیکورٹی اہلکاروں کے حملوں میں 50 سے زائد لوگ مارے گئے، کیا کہیں گے آپ اس روداد کے بارے میں؟
دیکھیں، مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ ایسی صورتحال ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ تشدد کا یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑی دیر تک شاید قائم رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مصر میں، جیسا کہ اس سے پہلے حسنی مبارک کی حکومت نے اور سادات نے بھی، کوئی سیاسی عمل جو ہے وہ شروع نہیں ہونے دیا۔ یہ فوجی حکومتیں تھیں، ایک طرح کی فوج کی حکومت تھی، تو اس میں عوام کی کوئی رائے نہیں تھی اور کوئی سیاسی جماعت جو تھی وہ پنپ نہیں سکتی تھی۔ جمہوریت جس کا نام ہے وہ پنپ نہیں سکتی تھی۔ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی بعد میں کہ جب مرسی برسدار آئے، یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ جو ہے وہ اپنے جمہوری حقوق کی خواہش کر رہے تھے اور اس کے طلبگار تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمل ہے لوگوں کا وہ تو جمہوریت کے لیے ہے، لیکن کشمکش جو ہے وہ فوج اور اخوان میں ہے، وہ دونوں کے دونوں جمہوریت سے دور ہیں۔ ان ایک جو ہیں وہ لبرلزم سے دور ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ مذہب سے دور ہیں۔ دونوں کے درمیان اختلاف جو ہے وہ لمبا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فوج کی جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ تسلسل رہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، بڑی دلچسپ مثال ہے کہ پاکستان میں بھٹو نے ایک شخص کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا اور اس نے اس کو معزول کر دیا۔ پھر اس کے بعد نواز شریف نے ایک شخص کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا، اس نے بھی اس کو معزول کر دیا۔ سیم تھنگ یہ مرسی نے بھی اپنا ایک سپہ سالار مقرر کیا، السیسی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، تو اس نے بھی مرسی کو معزول کر دیا۔ یہ سلسلہ جو ہے فوج کا میں سمجھتا ہوں بہت دلچسپ ہے کہ جو بھی شخص آتا ہے وہ فوجی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، اور کیوں، وہ سمجھتا ہے کہ فوج کو یہ حق مل گیا ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت کرتی رہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے عوام کا، عوام ہمیشہ اپنے جمہوری حقوق کے طلبگار رہیں گے، اور جب وہ اپنے حقوق طلب کریں گے تو فوج ان پر ظلم بھی کرے گی، اور یہ ظلم جو ہے یہ جاری رہے گا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ تشدد کا یہ جو عمل ہے یہ اب جاری رہے گا بڑی دیر تک، جب تک عوام کو وہ حقوق نہیں مل جاتے جن کے وہ طلبگار ہیں، اور مستقبل قریب میں وہ حقوق ملنے کا میرے خیال میں کوئی دور دور کوئی پتہ نظر نہیں آ رہا.
بہت بہت شکریہ جناب. اور ناظرین، ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب سے. صفدر رضا صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب، اس سال انقلاب مصر کی سالگرہ جس طرح منائی گئی، اور جس طرح ایک بار پھر مصر کی سرزمین عوام کے خون سے لالازار ہوئی، اس پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوس کی بات ہے، کیونکہ مصر کو قلب عرب کہا جاتا تھا
جی،
اور بہار عرب وہاں پر پہلی دفعہ نمودار ہوئی، اور وہاں کے عوام نے اس بہار کے لیے بے شمار قربانیاں بھی دی تھیں، اور پورا مصر حسنی مبارک اور انور سادات اور فوج کی حمایت سے ڈکٹیٹروں کی حکومت کے خلاف چل پڑا تھا، اور ایسے نظر آتا تھا کہ اینٹی امریکن، اینٹی ویسٹرن، اینٹی اسرائیلی حکومت آ گئی ہے، لیکن اس حکومت کو چلنے نہ دیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی اس میں جس انداز میں مداخلت ہو رہی تھی، اور کیسے امریکہ حسنی مبارک کی حمایت میں آگے آیا ہوا تھا اور عرب ملک اس کی حمایت میں تھے، لیکن عوام کے سیلاب کے سامنے وہ بہ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے سازشیں شروع کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بر صغیر بلکہ ایشیا، افریقہ اور پوری دنیا میں امریکہ اور ویسٹ، اگرچہ نام تو جمہوریت اور انسانی حقوق کا لیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فوجی اور ڈکٹیٹوریل حکومتوں کی حمایت میں امریکہ ہی ہے. آپ اگر تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں، اور جیسے کہ میرے فاضل دوست نے لندن سے کہا ہے، اور ان کی بات بہت صائب ہے، کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کو ہینڈ پک کیا، اور یہاں بھی صدر محمد مرسی نے جو ہے السیسی کو ہینڈ پک کیا اور دوسروں نے، لیکن انہوں نے ان کی حکومت، دونوں کی حکومتوں کو انہی جرنیلوں نے ختم کر دیا. تو میں اس کے اس بات کی تائید کرتے ہوئے اس کو بڑے تناظر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے امریکہ جمہوریت اور انسانی حقوق سے ہٹ کر پوری دنیا میں صرف اپنا تسلط چاہتا ہے، اور چاہے وہ انڈونیشیا کے سوہارتو ہوں، چاہے وہ فلپین کے مارکوس ہوں، چاہے وہ پاکستان کے ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق یا مشرف ہوں، چاہے وہ عرب ڈکٹیٹرز ہوں، وہ پوری، اور چاہے وہ چلی کا پینوشے ہو، وہ پوری دنیا میں فوج کے ذریعے، اور چاہے وہ کنان ایورن ہو کہ جو کہ ترکی کا ایک سابقا مرد آہن اور حکومت پہ غلط انہوں نے قبضہ کیا تھا، چاہے وہ شاہ ایران ہو، چاہے وہ موجودہ عرب امیر اور شیخ اور بادشاہ ہوں، امریکہ نے ہمیشہ استبداد کی حکومتوں کی حمایت کی ہے.
جی.
امریکہ سادات اور حسنی مبارک کی تو حمایت کر سکتا ہے، ان کو کیمپ ڈیوڈ پلا سکتا ہے، لیکن جمہوری حکومتوں سے منمانی کی بات کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے.
جی.
اس لیے آپ امریکہ کی باتوں پہ نہ جائیں، اور میں سمجھتا ہوں امریکہ جو بساط بچھاتا ہے وہ خود اس کے سامنے آ جاتی ہے. پوری دنیا میں وہ ڈکٹیٹرز کی، فوجی حکمرانوں کی اور شیخوں کی اور عربوں کی بادشاہوں کی حکومتوں کو تو قبول کرتا ہے، لیکن جمہوری طریقوں سے بنی ہوئی حکومتوں کو قبول نہیں کرتا. اتنا خون بہا ہے، اتنا زیادہ تحریر سکیئر، اور پورے مصر میں جیسے کہ آپ نے خود کہا تیسری سالگرہ پر خون بہا ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خون لیبیا یا شام میں بہتا ہے تو ان کے حکمرانوں کو ختم کرنے کے لیے امریکہ مطالبہ کرتا ہے، لیکن کسی بھی ادارے نے ایجپٹ کے فوجی حکمرانوں کی انسانی حقوق کی پچھلے دنوں کی گئی خلاف ورزیوں اور جمہوری حکومت کو گھر چلتا کر دینے کے بارے میں ایک لفظ کسی بھی آرگنائزیشن نے نہیں بولا. میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑی یہ بات ہے کہ عالمی ضمیر کو امریکی خواہشات کے مطابق چپ لگ گئی ہے.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، ہمارا رابطہ کراچی سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے پاکستان کے ایک اور سینئر تجزیہ نگار راشد احد صاحب سے برقرار ہوا ہے. راشد احد صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
راشد احد صاحب، مصر کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں. بہرحال مصر میں ان دنوں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اخوان المسلمین کی اپیل پر عوام جس طرح سے سڑکوں پر آ رہے ہیں، اور جس طرح تیسری سالگرہ پر پورے ملک میں فوج کی لائی ہوئی عبوری حکومت اور فوج کے خلاف मुजाहरे हुए उससे इस बात का तो अंदाज़ा होता है कि इख्वारुल मुस्लिमीन की मिस्र के अवाम में जगह क्या है। मिस्र की अबूरी हुकूमत ने जो फ़ौज के ज़रिए मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी का तख्ता उलटने के बाद, जमहूरी हुकूमत की बिसात लपेटे जाने के बाद इक्तदार में आई, उसने इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दिया और इसके बाद उसने ये ऐलान किया कि इख्वानुल मुस्लिमीन की अपील पर जो भी मुजाहिरों में शिरकत करेगा उसको कम से कम 5 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। 25 जनवरी को इख्वानुल मुस्लिमीन की अपील पर पूरे मुल्क में मुजाहरे हुए जिनमें लाखों लोगों ने शिरकत की। क्या अबूरी हुकूमत पूरी कौम को 5 साल के लिए जेल में बंद कर सकती है?
ये बिल्कुल नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरी कौम को 5 साल तक जेल में बंद किया जाए, बल्कि इसके नतीजे में मजीद रद्द अमल पैदा होगा आवाम में और आवाम मजीद फौज के खिलाफ होगी और एक मुल्क मजीद तवायफुल मुलुकी और इंतशार और बदअमनी से दो चार हो जाएगा। असल मसला कि जो कुछ मिस्र में या इस तरह के दूसरे इस्लामी ममालिक में सूरत हाल बनी है, बदअमनी, इंतशार, तवायफुल मुल्की, गैर यकीनियत की, उसका असल जिम्मेदार जो है वो मगरिब है और अमरीका जैसा सुपर पावर है। इसलिए कि जब अमेरिका और मगरिब ने तो अपने इलाकों में बड़ी जमहूरियत की बात की, जमहूरी कदरों की बात की और आपस में यूरोपियन यूनियन और इस तरह के मगरिबी ममालिक से जो रवाबित उस्तवार किए उसमें जमहूरी कदरों और इन आवाम दोस्ती की बुनियाद को ये किया, बुनियाद बनाया। लेकिन जब इन्होंने तीसरी दुनिया में या आलम इस्लाम में गोया के अपने यानी कि ताल्लुकात उस्तवार किए, अपनी डिप्लोमेसी दिखाई, तो उसमें ये बावर कराया उस ताकत को जिसके हाथ में डंडा था कि तुम गोया के पावरफुल है और तुम ही से बारगेनिंग की जा सकती है, तुम ही हमारे मफादात की मुहाफजत करोगे और हम इसके नतीजे में तुम्हें ही ताकतवर और तवाना बनाएंगे। आवाम का जो एहतराम के दावे हैं जमहूरी मगरबी जमहूरियत में, वो हरगिज उन्होंने आवाम को कोई खातिर में नहीं लाया तीसरी दुनिया और आलम इस्लाम के। चुनांचा देखा जब ये फौजी फौजी यानी आलम इस्लाम की जो अफवाज हैं या वो अदारे जिनके हाथ में असल कुव्वत है, डंडा है, उन्होंने समझा कि हम ही यानी मंतिक के बजाय ताकत हमारे मुल्क में कार फरमाया, लिहाजा उन्होंने आवाम को अपने डंडों से हाँकने की कोशिश की और यही रविश रही है, यानी तारीख में एक अरसे दराज से यही रविश रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1979 में जो ईरानी इनकलाब आया उसने आवाम को एक बेदारी की हिस अता की और उन्होंने ईरानी इनकलाब से ये सबक हासिल किया कि यानी आवाम अगर खाली हाथ भी हों तो महज गोया के अपने अपने हकूक की बाजियाबी के लिए खाली हाथ से जुद्दोजहद करते हुए और यानी कि अपने आप को यानी कि फौज के खिलाफ मुजाहमत करते हुए अवामी मुजाहरे के जरिया ताकतवरों के खिलाफ गोया के इनकलाब ला सकते हैं। यही बेदारी इन दिनों बहुत जोर पकड़ गई आलम अरब में भी और बिलखसूस मिस्र में। लेकिन फिर मगरिब ने एक बार जो है वो मक्काराना और साजिश के जरिया उन यानी अवामी कुवत जो अवामी तहरीक को लीड कर रही थे उनके सरबराहान को कंफ्यूज किया, उनको बांट दिया, उनको ईरान और सऊदी अरब में इंतखाब करने के लिए गया और सऊदी अरब की तरफ धकेल दिया। सऊदी अरब की तरफ धकेल देने के नतीजे में ये हुआ कि सऊदी अरब को तो अंदर से कोई साथ देना नहीं था इख्वानुल मुस्लिमीन को, इख्वानुल मुस्लिमीन का साथ हरगिज नहीं देना था कि वो तो बिल्कुल रजत पसंद शाही हुकूमत है, वो क्यों कर किसी इस्लामी तहरीक को और अवामी तहरीक की सपोर्ट करेगी। लेकिन दरअसल इसके जरिया मगरिब ने और सऊदी अरब ने और दीगर इस्लाम दुश्मन ताकतों ने जिसमें इसराइल भी सरफहरिस्त है उसने किया ये कि ईरान की इनकलाबी और इस्लामी लीडरशिप से इख्वान जैसी इस्लामी तहरीक को दूर करने की कोशिश की। और जाहिर है जब इन दोनों ताकतों में यानी कि इख्वानुल मुस्लिमीन جیسی اسلامی تحریک کی علم بردار پارٹی اگر ایران سے تحرک حاصل نہیں کرے گی, ان سے الگو یعنی ماڈل ان کو نہیں بنائے گی, تو پھر ان کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ القاعدہ اور جیسی دہشت گرد تنظیموں کی روش اپنائیں. اور پھر جب وہ اس نہج پر بڑھیں گے تو فوراً مغرب اور سعودی عرب اور اسرائیل ان کو ایک دہشت گرد تنظیم اعلان کر کے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن پوری گویا کہ ڈھٹائی سے کر سکتا ہے, جو کہ اس نے کیا. یہاں تک کہ ایک منتخب حکومت کو مصر کی فوج نے بعض, جیسا کہ ابھی عرض کر رہے تھے ہمارے دوست, کہ بعض اہم شخصیات, اہم یعنی کہ ملک کی اہم جمہوری شخصیات کو بھی ملا کر کے, اور بعض علماء کو جیسے جامع اظہر کے علماء کو ملا کر کے, عدلیہ کے کچھ شخصیات کو ملا کر کے انہوں نے ایک منتخب حکومت کا تختہ رٹ دیا. اور یہ ڈھٹائی اور اس کے بعد جو انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار کیا ہے, خون کی ندیاں بہائی ہیں, وہ اس کو دیکھ کر کے انسان یعنی کہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ہمارے جو لوگ اسلامی اور عوامی تحریک کو لیڈ کر رہے تھے, ان کی رہنمائی, ان کی قیادت کرتے, وہ کیسے اپنی سادہ لوحی کس قدر مغرب کی خود اپنے ہی دشمنوں کی چالوں کا شکار ہو گئے. تو بہرحال اب تو یہ صورتحال ہے کہ اخوان المسلمین کے مقابلے, یعنی کہ اخوان المسلمین کچھ ہو گیا عالم اسلام کی, دیکھیے ہر جگہ عوام کو اسلام سے محبت ہے, چنانچہ اسلام کی ترجمانی جو بھی تنظیمیں اور تحریکیں کرتی ہیں عوام ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خود اسلامی تنظیمیں اور تحریکیں عوام کو مایوس کر دیتی ہیں, اور ان کی پالیسی ناعاقبت اندیشانہ ہوتی ہے, جس کی بنیاد پر اسلامی تحریکوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن یہ واحد, آج سے 1979 میں جو انقلاب آیا امام خمینی کی الہی قیادت میں, انہوں نے مغرب کی اور اسلام دشمن تمام ممالک کی, اسلام دشمن تمام گروہوں کی اپنی الہی بصیرت کی بنیاد پر, ان کی تمام تر مکارانہ اور یارانہ اور بدماشی پر مبنی اور طاقت اور دھن اور دھن دھوس دھاندلی پر مبنی تمام چالوں کو ناکام بنایا. اس لیے کہ امام خمینی نے یہ درس دیا کہ عوام جو ہیں وہ خالی ہاتھوں, یعنی ایک مسلح اور طاقتور امریکہ اور مغرب کی پشت بنا طاقتور.
بہت بہت شکریہ جناب راشد احمد صاحب, لائن پر رہیے گا, ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. قیصر امام صاحب,
جناب
مصر میں انتخابات کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا ہے. پہلے طے پایا تھا کہ پارلمانی انتخابات ہوں گے, اس کے بعد صدارتی الیکشن ہوگا, لیکن اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پہلے صدارتی الیکشن ہوگا, اس کے بعد پارلمانی انتخابات ہوں گے. اس تبدیلی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, اس تبدیلی میں بھی فوج کی ایک, میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ذاتی خواہش کہنا چاہیے شامل ہے, اس لیے کہ اگر عام انتخابات, پارلیمانی انتخابات پہلے ہو جاتے تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا کہ عوام چاہتے کیا ہیں, کیونکہ عوام کے سامنے کوئی شیڈول ہوتا اس قسم کا کسی پارٹی کی طرف سے کہ وہ کس قسم کی پارٹی اور کیا شیڈول لے کر عوام کے لیے وہ آتی ہے. اور دوسری بات سب سے اہم یہ تھی کہ پارلیمنٹ کو نئے آئین کے تحت یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ صدر کو امپیچ کر سکتی ہے. تو اگر اس پارلیمنٹ میں کوئی ایسے لوگ آ جائیں جو حکومت, جو فوجی حکومت کے حامی نہ ہوں, تو پھر یہ بات آگے چل ہی نہیں سکتی تھی, پھر فوجی صدر جو ہے اس کا امکان بہت کم رہ جاتا تھا. سو بہتر یہی سمجھا گیا کہ فوجی حکومت کو پہلے موقع دیا جائے, فوج کے آدمی کو صدر بننے کا پہلے موقع دیا جائے, اور اس کے بعد عام انتخابات کرائے جائیں, جو یہ طے کیا جائے کہ وہ جو پارلیمان ہے وہ سیکنڈ ان کمانڈ رہے گی. اس طرح سے آئین میں بھی ان کو حق جو ہے وہ فوج نے اپنے پاس رکھا ہے کہ وزیر دفاع جو ہے وہ 8 سال تک انہی کے تابع رہے گا. سو اور آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں وزیر دفاع جو ہوتا ہے اس کی بہت حیثیت ہوتی ہے, بہت زیادہ حیثیت ہوتی ہے. کسی وقت یہ جو السیسی ہے یہ بھی وزیر دفاع تھا اب تک. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ فوج کے جو ہیں اس کو مضبوط تر کیا جائے اس کی حکومت کو, اور یہی اس کا بیسک مقصد تھا. ظاہر ہے مرسی صاحب, یہ جو السیسی صاحب ہیں, انہوں نے کبھی کسی لڑائی میں حصہ نہیں لیا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سیاستدان قسم کے فوجی ہیں, یہ فوجی نہیں ہے صحیح معنوں میں. لیکن یہ کہ اب امریکہ کو بھی یہ ہمیشہ پسند رہے ہیں, سعودی عرب میں بھی یہ اٹاشی رہ چکے ہیں, فوجی اٹاشی رہ چکے ہیں, اور امریکہ کے ساتھ ان کے روابط جو ہیں وہ بڑے گہرے ہیں. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی اس کی, السیسی کی, وہ امریکہ کے کافی قریب ہوگی. سو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر فوج کا پنجہ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے صدر کا الیکشن کرا لیا جائے, اس طرف سے مطمئن ہو جائے ایک طرح سے, اس کے بعد جو پارلیمنٹ میں جو بھی دھاندلی کرنی ہوگی وہ بعد میں کر لی جائے گی.
جی بہت بہت شکریہ. صفدر رضا صاحب آپ لائن پہ رہے ہیں جناب؟
جی میں لائن پہ ہوں.
جی ڈاکٹر قیصر امام کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی, اور اسی کے ساتھ اخوان المسلمین نے بھی اعلان کیا ہے کہ صدارتی الیکشن پارلیمانی انتخابات سے پہلے کرانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جنرل السیسی کے صدارتی الیکشن میں حصہ لینے اور ان کی جیت میں کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
میں کہتا ہوں یہ بالکل درست بات ہے, اور قیصر امام صاحب نے بڑا اچھا اس پر تجزیہ دے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ ایک ملک کی فوج کو حکومت میں اتنی زیادہ مداخلت کا موقع دیتے ہیں کہ وہ ایک وردی والا صدر جو ہے وہ الیکشن نہ لڑ رہا ہو, اور آپ پھر دنیا کے مروجہ انتخابی قوانین اور دنیا بھر کے اس کے قوانین کی کوئی نظیر بھی نہ ملتی ہو کہ کس انداز میں فوج انتخابات میں نہ صرف یہ کہ حصہ لے بلکہ فوج انتخابات میں ایک رولنگ آ جائے کورٹ کی طرف سے کہ سیسی انتخابات لڑ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے خواہش ظاہر کر دی تھی. پھر آپ انتخابات جو کہ پارلیمانی پہلے ہوتے تھے ہونا تھے, اب ان کو بعد ان کو تاخیر کر تقدیم کر دیں, اور وہ جو صدارتی الیکشن تھے وہ ان کو پہلے لے کے آئیں. میں سمجھتا ہوں یہ ساری الیکشن شیڈیول جو چینج ہوا ہے وہ بالکل سی سی کے صدر منتخب ہونے کے لیے کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مصر میں ایک دفعہ پھر مبارک اور سادات کا دور لوٹ آیا ہے کہ انسانی آزادیاں سلب ہوں گی, یہ امریکہ کی ایک دفعہ پھر قانونی بن جائے گا, اور وہ جو مظلوم فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل ظلم ڈھا رہا تھا وہ اس طرف سے اور مصر اس طرف سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی چاکری اور سعودی عرب کی مضبوطی اور تیل کے منصوبوں پر قبضہ کرنے کے لیے کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آئے گا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو کوئی نئی حکومت ہے یہ امریکہ کی چاکری کرے گی اور بھرپور انداز میں کرے گی. لیکن مجھے اس موقع پر یہ بھی کہنے دیجئے کہ یہ سعودی عرب اور وہ لوگ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اخوان المسلمین کی مخالفت کی تھی, یہ اخوان المسلمین حقیقی اسلامی تحریک ہے, اور یہ اخوان المسلمین ہی وہ تحریک ہے جن کے سید قطب شہید نے امریکی اسلام اور اسلام محمدی کا بات کی تھی, اور جس کو امام خمینی نے بہت اچھے انداز میں اپنی پالیٹکس میں استعمال کیا جو کہ اسلامی پالیٹکس تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بالخصوص سعودی عرب جو کہ عالم اسلام کا رہنما بنتا ہے اس کو حقیقی اسلامی تحریکوں سے چڑ ہے, بھلے یہ اخوان المسلمین ہو, بھلے یہ حماس ہو, بھلے یہ حزب اللہ ہو, بھلے یہ اسلام کے انقلاب کی ایران میں تحریک ہو, بھلے یہ پوری دنیا میں جتنی اسلامی انقلابی تحریکیں ہیں یہ ان کا مخالف ہے, لیکن فرقہ پرست تکفیری اور اسلام کے نام کو بدنام کرنے والے اور بے گناہ مسلمان کا خون بہانے کے لیے امریکہ اور بالخصوص سعودی عرب اپنے پیٹرو ڈالرز بہاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور ویسٹ کا اسرائیل کے مفادات آگے بڑھانے کے لیے عرب ممالک کے تعاون سے حقیقی اسلامی تحریکوں کو کچلنے کی یہ روش اب لوگوں کے سامنے آتی جا رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب نہ صرف یہ کہ مصر کے عوام بلکہ پورے عالم عرب اور عالم اسلام کے عوام ان مصنوعی اسلام کے ٹھیکیداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے, اور یہ صدی جیسا کہ امام خمینی نے بشارت دی تھی اسلام کی نشاط ثانیہ کی صدی ہے, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे बुत गिरते जाएंगे, लेकिन ये तो हमारी आंखें खोलने के लिए जरूरी था कि कैसे अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब ने मिलकर एक हकीकी इस्लामी तहरीक को कुचला है और मिस्र के अवाम से उनके फ्रेंचाइज और उनके जमहूरियत का हक छीना है।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। राशिद आज साहब आप लाइन पर हैं? किबला
जी हाँ जी, मैं लाइन
जी। राशिद आज साहब, जनाब आपने इशारा किया सऊदी अरब की तरफ, तो इसमें तो दो राय नहीं है कि सऊदी अरब ने सिर्फ इजहार किया था इख्वानुल मुस्लिमीन की हिमायत का, वो सऊदी हुकूमत इख्वानुल मुस्लिमीन की हामी हो ही नहीं सकती थी, इसलिए कि सऊदी हुकूमत का जो फलसफे हुकूमत है, उनका जो फलसफे वजूदी है उसमें, और इख्वानुल मुस्लिमीन की तश्कील का जो फलसफा है, उनका जो नज़रिया सियासी हुकूमत का है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो मुखालिफ तो थे ही, शुरू से मुखालिफ थे सऊदी हुकाम, और उनकी दुश्मनी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जैसे ही फौज ने मुंतखब सदर का तख्ता उल्टा, उन्होंने फौरन 12 अरब डॉलर की इमदाद का ऐलान किया, और उसके बाद जब इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया तो 9 अरब डॉलर की मजीद इमदाद का उन्होंने ऐलान किया। तो ये सब बातें तो अपनी जगह पर है, लेकिन इख्वानुल मुस्लिमीन अगर वक्ती तौर पर सऊदी अरब की हिमायत के धोखे में आ गए और उन्होंने समझ लिया कि सऊदी हुकूमत उनकी हामी है, तो ये उनसे वो गलती हुई है जो गलती बड़े बड़े सियासतदानों से भी हुई है। बड़ी बड़ी सियासी और कदावर सियासी शख्सियात भी साम्राज्य साजिशों के झांसे में आ गई हैं। ये तो जिसका आपने तस्करा किया इनकलाब ईरान और उसकी क़यादत का, तो ये एक इस्तेसनाई मसला है कि इनकलाब ईरान की क़यादत पर कोई भी साम्राज्य हरबा और उसके खिलाफ कोई भी साम्राज्य साजिश कामयाब नहीं हो सकी। इंतहाई चूँकि इसके अंदर खलूस भी पाया जाता था और खलूस के साथ ही साथ बेदारी भी पाई जाती थी, और इस क़यादत ने अपने आप को भी, अपने इनकलाब को भी, और इस इनकलाब के नतीजे में आने वाले निज़ाम को भी हर किस्म की साम्राज्य साजिश, उसकी यलगार, उसकी चालों से महफूज रखा। लेकिन जहाँ तक इख्वान का सवाल है, इख्वानुल मुस्लिमीन ने इनकलाब मिस्र में जो किरदार अदा किया था और इनकलाब मिस्र के बाद जो इंतखाबात हुए और इख्वान के नुमाइंदे की हैसियत से मोहम्मद मुर्सी जिस तरह से कामयाब हुए, तो क्या इख्वानुल मुस्लिमीन की एक जमहूरी ताकत की हैसियत से इनकार किया जा सकता है? राशिद आज साहब,
इख्वानुल मुस्लिमीन की जमहूरी ताकत, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि दरअसल आलम इस्लाम के अवाम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, और इस उनकी इस्लाम मोहब्बत ही का ये नतीजा है कि कोई भी तहरीक जब इस्लाम का दावा लेकर उठती है, उसमें थोड़ी सी भी सदाकत होती है और थोड़ी सी भी इस्लाम की बूबास होती है, तो वो उनकी तरह उनकी हिमायत करते हैं। बट आपने भी बिल्कुल सही कहा कि जो इमाम खुमैनी का इनकलाब है वो तो एक इस्तस्ना की हैसियत रखता है, लेकिन ये इनकलाब तारीख का एक नागुजीर तकाजा भी था। इसलिए कि इससे पहले, यानी कि जब हम कुरून उला में इस्लामी इनकलाब पर मुलूकियत ने और बनू मैया ने और बनू अब्बास ने शबू मारा, तो उसके बाद से बेशुमार तहरीकें उठी, उन्होंने कोशिश की कि इस्लाम को सही ट्रैक पर लाया जाए, और वो इस्लामी हकीकी वो इस्लामी हुकूमत है जो हकीकी इस्लाम की बुनियाद पर हो, अदालत हो, और यानी मानवीय और मादी और सकाफती हर किस्म का कमाल पाया जाता हो। लेकिन हुआ ये कि इस दौरान सही मानों में जो इस्लाम की यानी कि इस्तेमारी दुश्मन ताकत थी वो भी, और जो दाखली दुश्मन थे इस्लाम के, उनको कामयाबी मिली। इसकी वजह यह है कि इस्लामी तहरीकात ये मुशख्स नहीं कर पाई कि हमारे जमाने में वो इस्लामी हुकूमत किस तरह, साल बड़ी अच्छे से किसी ने दिया है गो के पैरेबल ऑफ द ब्लाइंड, यानी अंधों की दास्तान में गालिबन मौलाना रोम का है या किसी का है, कि उन्होंने कहा कि एक अंधों के ग्रोह में एक हाथी आ गया, तो हाथी का जिसके तो जिस अंधे के हाथ हाथी के कान पर पड़े तो उसने कहा कि भाई वो असल मसला है कि हाथी जो है वो पंखा है, फैन है, और जिसकी सूंड पर जिस अंधे का हाथ पड़ा, उसने कहा कि वो हाथी जो है वो पाइप है, और जिसके गोया के पीठ पर हाथ पड़ा, उसने कहा कि वो तख्त है। इसी तरीके से जिन अंधों के जिन आजा पर हाथ जिसका पड़ा, वो उसी हिसाब से उन्होंने हाथी की तारीफ की। यही मसला ये हुआ कि इतनी इस दौर इन इन अदवार में जवाल और पसमानदगी के अदवार में मुसलमानों में चलने वाली इस्लाम तहरीकों ने इस्लामी हुकूमत और इस्लामी निजाम हुकूमत की जो तारीफ, वो मुकम्मल एक तारीफ नहीं थी, वो बिल्कुल उसी तरह की उनको पता ही नहीं था। दरअसल ये बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत उज़्मा की सूरत में इनकलाब इस्लामी आया, जिसने यानी एक इस्लामी तहरीक, इस्लामी निज़ाम और इस्लामी हुकूमत, इस्लामी सियासत, इस्लामी रियासत को इस दौरे जदीद में कैसा होना चाहिए वो बिल्कुल सही तरीके से मुशख्खस करके बता दिया। वहाँ वो अंधों वाली ताबी नहीं थी, बल्कि एक पूरा मुकम्मल नक्शा दिया और उस पर अमल करके भी दिखाया कि किस तरीके। इससे पहले असल में जो ट्रैप में आई हैं सऊदी
जी, राशिद अहद साहब, मेरा सवाल यह है कि मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन को माइनस करके कोई सियासी जमहूरी अमल काबिले तसव्वुर है?
जी, इस वक्त तो कोई तसव्वुर नहीं है, इसलिए कि मिस्र में इस वक्त जो कुछ इस्लाम के हवाले से और अवामी बेदारी या अवाम की सपोर्ट, बड़ा रोल है, किरदार है इख्वानुल मुस्लिमीन का, यहाँ तक कि उसने इंतखाब में भी अपनी बर्तरी को साबित किया। लिहाजा अगर अवाम उनके साथ है और वो गोया के अवाम को अपने मंशूर पर कायल कर सके हैं, तो ये जमहूरियत का तकाजा है कि उनके रोल, उनको रोल दिया जाए, उनका रोल, उनका उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। इसलिए अगर उनको माइनस कर दीजिएगा तो ये फिर सरासर फौज की धांधली समझी जाएगी, ये एक गोया के जुल्म और ज्यादती होगी जो कि मिस्र की फौज ने किया है। ये अलग बात है कि इख्वानुल मुस्लिमीन को खुद अपनी पॉलिसी में क्या इस्लाह और क्या तब्दीली लाना चाहिए, वो एक दूसरी बात है, लेकिन इख्वानुल मुस्लिमीन का मिस्र में रोल हतमी हो, अगर उनको काट देंगे, अगर उनको निकाल फेंकेंगे, तो फिर सही मानों में ना आवाम की नुमाइंदगी हो सकती है ना वह इस्लाम की नुमाइंदगी।
बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर कैसर इमाम साहब, जनाब मिस्र की हुकूमत ने ऐलान किया है कि दूसरे नामों से भी इख्वानुल मुस्लिमीन के अफराद को मिस्र में, मिस्र की सियासत में सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरा सवाल वही है जो मैंने राशिद अहद से किया था कि क्या मिस्र में आज इख्वानुल मुस्लिमीन को नज़रअंदाज करके, उनको अलग करके कोई जमहूरी सियासी अमल, हकीकी माना में जमहूरी और सियासी अमल कहा जा सकता है?
देखें, जो मिस्र में जो नया आइन फौज ने बनाया है उसमें ये एक बात रख दी गई है कि मजहब की बुनियाद पर, मजहब, जिन्स और इलाके की बुनियाद पर कोई सियासी पार्टी बन ही नहीं सकती। ये बात उन्होंने तय कर दी है कि मजहब की बुनियाद पर सियासी पार्टी नहीं बनेगी। दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो सादात और मुबारक की जो हुकूमतें रही हैं उसके दौर में कोई दूसरी सियासी जमात तो थी ही नहीं। जो सियासी जमात थी अगर कोई, तो उस वक्त भी सिर्फ अख्वान थी जो मार भी खा रही थी लेकिन अपने आप को जिंदा भी रख रही थी। सो ये वाहिद सियासी पार्टी थी जो उस वक्त से अब तक कायम और दायम है, खा इसने जितनी भी मार खाई है, जितने भी जुल्म और तशद्दुद इसने बर्दाश्त किए हैं, इसकी हिस्ट्री जो है वो जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त करने की हिस्ट्री है। सो मैं समझता हूं कि जब कोई दूसरी जमात मौजूद ही नहीं थी तो इस जमात को नजरअंदाज करके आप मिस्र की सियासत का तसव्वुर नहीं कर सकते, ना अब ऐसा किया जा सकेगा, इसलिए कि अभी तक और कोई सियासी जमात जो है वो मौजूद नहीं है। फौज जो है उसने सियासी जमात का लुबादा ओढ़ लिया है और ये काफी देर से है, सादात से लेकर और मुबारक से लेकर अब तक यही सूरत हाल रही है। सो वहां फौज की हुकूमत है गुज़श्ता कई दहाइयों से, और चूंकि कोई सियासी जमात मौजूद नहीं रही है इसलिए सिर्फ और सिर्फ اخوان ہی ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی طاقت تھی جس نے ہر صورت میں مقابلہ کیا اور وہ موجود رہی. اس کا وجود جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مصر میں اس کے علاوہ اب اور کوئی ابھی سیاسی جماعت نہیں ہے. اس لیے ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے مصر میں کسی سیاسی سرگرمیوں کا اس کے علاوہ.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ قیصر امام صاحب. اور اسی کے ساتھ ہم صفدر رضا صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اور راشد احد صاحب کے بھی. تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمائے. اس میں دو رائے نہیں کہ اخوان المسلمین نے طویل جد و جہد کی ہے مصر میں، اور ان کی جد و جہد کی جو تاریخ ہے اور جس طرح سے انقلاب مصر میں جو کردار انہوں نے ادا کیا تھا اور جس طرح سے عوام کا ووٹ لے کے وہ برسر اقتدار آئے تھے، اس کو مد نظر اگر رکھا جائے تو انقلاب مصر میں ان کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. جہاں تک ان سے کچھ غلطیوں کا سوال ہے تو وہ غلطیاں جو ہوئیں، جس طرح سے انہوں نے سعودی عرب پر اعتماد کیا، پھر سعودی عرب نے ان کو سزا بھی دے دی کہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور اس وقت جو امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادیوں کی مدد سے مصر کی فوج اور اس فوج کی لائی ہوئی عبوری حکومت انقلاب کو سبوتاش کرنے اور جمہوری عمل کو مکمل طور پر اس کی بساط لپیٹ کے دوبارہ فوج کو برسر اقتدار لانے اور سابق عامر حسنی مبارک کی باقیات کو کا دور دوبارہ لانے کی جو کوشش کر رہی ہے، تو امید یہی ہے کہ مصر کے عوام نے جو 25 جنوری کو بیداری کا ثبوت دیا ہے، اس کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ عوام آسانی کے ساتھ ان کی اس کوشش کو کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دیں گے. آئندہ کسی پروگرام میں ہم مصر کے عوامی انقلاب اور جمہوریت کے خلاف امریکہ کی منافقانہ اور اس کے اتحادیوں کی موذیانہ سازش کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں.